لیے مددگار ہو اس کو لے کے جاؤ، جو رکاوٹ بنے اسے چھوڑ کے جاؤ، آپ اپنی منزل پر پہنچیں۔ تو میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اپنے مقصد کو جانیں، پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو جان سکیں۔ ہم پر آج جو حملہ ہوا ہے وہ تحریت کا ہوا ہے، الحاد، تحریت۔ تحریت کیا ہے؟ کہ لا مذہب ہو جانا۔ الحاد کیا ہے؟ مذہب تو ہو پر تعبیر اپنی ہو، مذہب تو ہو تعبیر اپنی ہو، مذہب تو ہو لیکن مقصود دنیا کی زندگی ہو، آخرت سامنے نہ ہو، جنت سامنے نہ ہو، اللہ سامنے نہ ہو، مرتے اٹھنا سامنے نہ ہو۔ آپ ایک پیپر فیل ہو جائیں، آپ کو کھانا بھول جاتا، آپ کے ماں باپ کے تیور بدل جاتے ہیں، خود آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، روزانہ آپ سے نماز چھوٹتی ہے، کبھی آپ کو غم نہیں ہوا، ہائے نہیں ہوئی، درد نہیں اٹھا، نہ ماں کو درد ہوا، نہ ابا کو درد ہوا، نہ نماز چھوڑنے والے کے سینے میں درد اٹھا، ہائے میری نماز گئی۔ ایک پیپر رہ جائے، کھانا بھول جاتا۔ خاص طور پر جس نے محنت کی ہو وہ تو اور زیادہ ہے۔ تو ایک نماز کا ایک سجدہ زمین آسمان سونا بن کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے تو ایک سجدے کی قیمت نہیں بن سکتا۔ تو ایک ہفتے میں کتنی نمازیں ضائع ہوئیں، ایک مہینے میں کتنی ضائع ہوئیں، جس عمر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 20 سال، 18 سال، 22 سال، 23 سال، 25 سال، کتنی نمازیں آپ سے ضائع ہو چکی۔ تو کبھی ان کے لیے بھی ماتھے پہ تیور آئے، یا دل میں ہوک اٹھی، یا سینے میں درد ہوا، یا جگر میں سوزش محسوس ہوئی، ہائے یا اللہ میری نماز گئی۔ تو یہ بے مقصد ہونے کی نشانی ہے کہ ہمارے سامنے ہماری منزل ہی کوئی نہیں، ہم ہیں کون، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم شکست خوردہ لوگ ہیں، ہم ان کی تہذیب سے بھی متاثر ہوئے، ان کے علوم سے متاثر ہوئے، ان کی ساری چیزوں سے متاثر ہوئے، تو اسی میں ہم بھی بہتے چلے گئے۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہم ہارے برے صغیر، اور 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے دکن میں، بنگلور جنوب کا ہند چلا گیا، مشرق کا بنگال چلا گیا۔ پھر 1831 میں سید احمد شہید بالاکوٹ کے پہاڑوں میں، شاہ اسماعیل شہید، یہ کیسی تحریک اٹھی تھی کہ ہندوستان میں شاید ایسے کوئی مقدس لوگوں کا قافلہ گزرا ہو، ان کے حالات پڑھ کے لگتا ہے جیسے پہلی صدی کے لوگ زندہ ہوتے۔ ان کو بھی اپنے نہیں مروا دیا ہے، مٹی کوٹ اور بالاکوٹ دو پہاڑ ہیں، اور وہاں بالاکوٹ میں مشہور ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالاکوٹ۔ مٹی کوٹ بڑا اونچا پہاڑ ہے، بالاکوٹ اس کے مقابلے میں چھوٹا پہاڑ ہے، ویسے وہ بھی بہت بڑا ہے لیکن مٹی کوٹ کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہو اور آپ زمین پہ کھڑے۔ تو مٹی کوٹ تک جو شیر سنگھ تھا، رنجیت سنگھ کا جو سالار، شیر سنگھ کو مٹی کوٹ تک پہنچانے والا مسلمان ہی تھا، تو راہبری، ان کو تو راستے کا نہیں معلوم تھا، تو راہبری کے لیے وہاں کے مسلمانوں نے سر، بنگال کے لیے میر جعفر مہیا کیا، دکن کے لیے میر صادق مہیا ہوا، میر غلام علی لنگڑا، اور دلی کے لیے نجف خان اور نواب شجاع الدولہ اور مرزا الہی بخش، یہ لوگ مہیا ہوئے۔ تو وہ بے نام تھا، بولے نہیں گجر تھے، اتنا آتا ہے گجروں نے راستہ دیکھا ہے، گجروں نے، انہوں نے جا کر پہنچا دیا۔ تو وہاں یہ مشہور ہے جس کا مٹی گجر، یہ قوم نہیں، تو گجر ناراض نہ جب بیٹھے ہوئے، یہ وہ جو وہاں نا دودھ، یہ کیا سو کہتے ہیں چرواہے، میں ابھی گلگت گیا ہوں تو جتنے وہاں بکریاں رکھے ہوئے ہیں اور گائے اور بھیڑ بکریاں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو گجر کہتے ہیں، گجر۔ تو ایک تو قوم ہے وہ نہیں، یہ وہ تھے جن کا یہ دودھ بیچنا اور بکریاں اور بھیڑیں اور گائے جن کا پیشہ تھا، وہ لوگ۔ تو ادھر ہم شکست کھا گئے. ادھر 1834 میں لارڈ میکالے جب وائس رائے بن کر آیا تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جو شکل سے مشرقی ہو یونین کرم آف وائٹ ہوں اور اندر سے وہ ویسٹرن ہوں مغربی ہوں, اندر سے ہمارے غلام ہوں, باہر سے وہ انڈین ہوں اندر سے وہ ویسٹرن ہوں, ہمیں ایک نسل تیار کرنی. تو 1834 پہ پیپر ورک شروع ہوا. پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر وہ وائس سرائے بن کر آیا. تو پھر اس نے سروے کروایا کہ اب اس کو ہم وجود کیسے دیں. 6 مہینے کے سروے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان کو اپنے علم سے جاہل کر دیا. ہمارا اپنے ایک علم ہے, ہمارا اپنے ایک علم ہے جس پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کیوں آیا. یہ جواب کیمیکل سے نہیں ملے گا, یہ جواب ہمارے علم سے ملے گا, قرآن سے ملے گا, حدیث پاک سے ملے گا. مجھے کس نے یہ وہاں سے جواب ملے گا, موت کے بعد میں کہاں چلا جاتا ہوں, یہ وہاں سے جواب ملے گا. تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ ان کو اپنے علم سے دور کر لیا جائے, جاہل بنا دیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے اور جاہل پیروں سے ان کو جوڑ دیا جائے. تو دین میں کوئی وراثت ہے بھائی؟ آپ کیمیکل انجینئر ہیں, علم میں کوئی وراثت نہیں, دین میں کوئی وراثت نہیں. اگر میں نے علم پڑھا ہے تو میرا بیٹا تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں بھی عالم ہوں. آپ کیمیکل انجینئر بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے, تو آپ کا بیٹا یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ بھائی میں کیمیکل انجینئر ہوں, کہ میرا باپ قدر من سلطان بھو. لیکن جو اور علم پہلے ہی کمزور تھا تو پیر کا بیٹا پیر بن جاتا تھا, گدی نشین کا بیٹا گدی نشین بن جاتا تھا. میرے اپنے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا ہمارے علاقے کا ایک گدی کا نوجوان, اس کے جب پیسے ختم ہو جاتے تو مریدوں کا ایک چکر لگاتا, پیسے لے کے آ جاتا, کرتا وہی تھا جو کچھ ہم کرتے تھے. میں تو خدا کے منہ تو میں مفت میں مل جاتا, تو ایک چکر لگا کے آتا اور اپنے پیسے لے کے آ جاتا. پر جہاں جاتا لوگ اس کے گوڑے پکڑ رہے, اس کے پاؤں چھو رہے, اس کے سے دعائیں کرا, حالانکہ نہ وہ ہم نہ وہ نماز پڑھنے والا, نہ اسے کوئی حلال کا پتا نہ حرام کا پتا. تو عجیب عجیب واقعات سناتا تھا مریدوں کو بیوقوف بنانے کے, ہم ان کو کیسے بیوقوف بناتے. ارے پیر سائیں پتر دیں یا جاہلیت تو یہاں تک, اسے کہہ رہے ہیں بیٹا چاہیے تھا اچھا تعویذ دکھا, لڑکی نہ لڑکا الگ. اب وہ لڑکی ہو گئی, پیر صاحب میں تو تعویذ لے آئی پتر دے تو ٹھیک ہو گئے کہ تعویذ کھول, تعویذ کھول لکھا ہوا لڑکی نہ لڑکا. اب میں تو پہلے لکھا لڑکی ہوں نہ لڑکا, لڑکا کوئی نہیں ہونا. تو پیر بڑا پہنچے, اور اگر ہو گیا لڑکا تو پھر پہنچے تعویذ کھول کھولے. اب دیکھا میں تو پہلے لکھا لڑکی نہ لڑکا لڑکا, اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بھی نہیں ہوا تو پیر سنگھ تو کوئی نہیں ہوتا. دیکھا کیوں لکھا میں نہ لڑکی نہ لڑکا, لڑکی نہ لڑکا کوئی نہیں, ایسے بول کوئی بنا کرے. تو آج کل جاہل پیروں کی ہم تو زمینداروں میں مر مر کھپتے ہیں, پھر جا کے 6 مہینے کے بعد فصل آتی ہے, ان کی روزانہ ہی فصل آ رہی ہوتی. تو یہ پلان کیا گیا کہ ان کو جاہل پیروں سے جوڑا جائے, علماء سے توڑا جائے اور اپنا نصاب تعلیم اس میں چالو کیا جائے. تو 50 برس کے اندر یہ وہ ہو جائیں گے جو لارڈ میکالے کہہ کر گیا تھا. تب اس پر ایک محنت ہوئی, پھر اس کے پیچھے نظریات بڑی تیز, سائنس نے بڑی ترقی کی اور نیوٹن پر اللہ تعالی نے دنیا کو کھولا, دنیا کے علوم کھولے. تو وہ تو اللہ کا منکر نہیں تھا. تو 1642 میں اس کی پیدائش ہے, 1727 میں وہ مرا ہے. وہ تو اللہ کا ماننے والا تھا, لیکن اس نے یہ دریافت کیا کہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی, 2 + 2 = 4 ہو ہی جایا کرتا ہے. اسی طرح ساری کائنات ایک میتھمیٹیکلی سسٹم ہے, اس کے تحت یہ چل رہی. تو اس کے بعد اس کا جو ثانی ہے وہ تھا ہیوم جرمنی کا، 1711 میں وہ پیدا ہوا، 1777 میں وہ مرا ہے. اس نے یہ کہا کہ اب ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ دو اور دو چار، تب ہمیں یہ اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو اللہ نے چار کر دیا. میں کہا بھائی یہ گھڑی اتنا نظریہ اس سے پہلے وجود میں آ گیا تھا کہ اللہ ہے تو صحیح، لیکن وہ اب وہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا. ایسے جیسے یہ جاپان والوں نے گھڑی بنائی اور میرے پاس پہنچا دی، اب اس گھڑی کو میں نے اٹھا کر ٹیبل پہ رکھ دیا، وہ نہیں بول رہا، میں نے ہاتھ پہ لگایا وہ نہیں بول رہا، میں نے جیب میں ڈالا وہ نہیں بول رہا. اللہ ہے تو صحیح لیکن وہ سب کچھ بنا کے پیچھے ہٹ گیا ہے، اب اپنی مرضی سے ہر کوئی جو کرے، اس کی مداخلت کوئی نہیں. یہ سٹیپ اٹھ گیا. تو دوسرا سٹیپ اٹھایا پھر ہیوم نے، بھائی ہم نے جاپان والوں کو گھڑی بناتے دیکھا ہے، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ گھڑی جاپان سے آئی. تو ہم نے زمین بناتے کس خدا کو دیکھا ہے، آسمان بلند کرتے کس خدا کو دیکھا ہے، سورج کو نکالتے کس خدا کو دیکھا ہے، چاند کو گھٹاتے بڑھاتے کس خدا کو دیکھا ہے. تو زمین کا ایک سرکل ہے جس سے چاند گھٹ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے.
لیکن اگر آپ نیچے ترجمہ نہ لکھا ہو تو آپ کو نہیں پتا یہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے.
اس سے بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، تو ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اوپر سے ڈارمن آ گیا، اس نے کہا ویسے ہی خدا کوئی نہیں، ہم تو بندر سے انسان بنے. تو یہ نظریات چونکہ پیچھے ان کی طاقت تھی، پھر اس کے ساتھ 1792 میں لندن میں خاتون تھی، اس کا نام تھا میری وولسٹون کرافٹ، اس نے کتاب لکھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دی جائے. میرے پاس ایک کتاب تھی ریلوے کے نام سے، ریلوے برطانیہ میں ریل کیسے چلی اس پر، تو اس میں گلاسکو اسٹیشن کی فوٹو تھی، 1800 کی اسٹیشن کی فوٹو کی، تو اس میں ایک عورت بھی بے پردہ نہیں، ایک عورت پورا ڈریس سر سے لے کر سر پہ ہیٹ اور باز یہاں کلائی تک کرتے پہ بازو، اور نیچے تخنوں سے نیچے تک لمبا فراک. جتنی عورتیں جوان بوڑھوں کی بوڑھوں کی وہ تصویر ہے، اس میں ایک عورت ایسی نہیں کہ جس پر کہا جائے کہ وہ یہ کیا عورت. تو اب ادھر سے ایک عورت کو شیطان نے سجھایا کہ عورتوں کو آزادی دو، یہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. اس میں کیونکہ مردوں کی تسکین تھی شہوتوں کی، جذبات کی، تو انہوں اس کو پش اپ کیا. تو اس آزادی، چونکہ اگر وہی کی تعلیم بھی نہیں تھی، تو اس آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کی عورت اب نہ بیوی کے روپ میں قبول ہے، نہ ماں کے روپ میں، نہ بہن کے روپ میں، نہ بیٹی کے روپ میں، نہ خالہ، نہ پھوپھی، نہ چاچی، نہ دادی، کسی روپ میں اس کا کوئی بھی پہلے قبول نہیں. صرف ایک شکل میں قبول ہے کہ وہ اس کی معشوقہ ہو، وہ اس کی گرل فرینڈ ہو، اور ایسے ہی باپ کی شکل مٹ گئی، بھائی کی مٹ گئی، خاند کی مٹ گئی، بیٹے کی مٹ گئی، خالو کی مٹ گئی، ماموں کی مٹ گئی، سسر کی مٹ گئی، بوائے فرینڈ ہو. بس یہ دو پہلو ہیں. اس کے علاوہ پھر جب اس میں جی بھر جاتا ہے تو جیسے ہم ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، کبھی وہ اسے پھینک دیتا ہے، کبھی یہ اسے پھینک دیتی ہے، وہ کیسی کربناک زندگی ہے. میں نے 35,000 کلومیٹر امریکہ میں سفر کیا، 35,000 کلومیٹر 3 مہینے مسلسل سفر کیا، اور ان کی زندگی کو قریب سے جا کے دیکھا. تو وہ اپنی آزادی کی بڑی خوفناک قیمت ادا کر رہی ہیں، بڑی خوفناک قیمت. صرف ناچنے گانے کا نام خوشی نہیں ہے، شراب پینی، جوا کھیلنی، صاف ستھری سڑکیں اور بلند و بالا عمارتوں کا نام زندگی نہیں، زندگی احساسات کا نام ہے. جب احساسات مجروح ہو جاتے ہیں تو میرے رب کی قسم کوئی کیا لطف انجمن کا جب دل ہو بجھ گیا ہو، بجھے ہوئے دلوں کو کوئی انجمن خوش نہیں کر سکتی، اور اندر کے اندھیروں کو ساری دنیا کے سورج روشن نہیں کر سکتے، اور اندر کے زخموں کو پوری دنیا کی نعمتیں مل کر بھی مندمل نہیں کر سکتی. اندر کے زخم سینے پہ نہیں لگتے، روح پہ لگتے ہیں، اور روح اللہ کا لطیفہ ہے، اللہ کا امر ہے. وہاں کا زخم لگا ہوا، اللہ ہی اس کا مرہم بنتا ہے، اور اللہ سے ہم نا آشنا ہو. اور اللہ کے محبوب سے نہ آشنا ہوگی. تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ ناچنا کودنا کیسے آ گیا, یہ بے پردگی آوارگی کیسے آ گیا. میں 1993 میں امریکہ گیا تھا جماعت میں, جماعت میں گیا جب بھی گیا کوئی اپنی سیر تفریح کے لیے نہیں گیا, جماعت میں جانا ہوا جب بھی جانا ہو. تو میں ان جگہ سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ سیٹنسٹ کا گرجا ہے. میں نے کہا سیٹنسٹ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا شیطان کے پجاری, یہ شیطان کے پجاریوں کا یہ چرچ ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ شیطان کی پوجا, کیا ہر گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے, ہر نافرمانی کو نیکی سمجھ, ہم نے شیطان کو خوش کر. 3 برس پہلے پتا چلا کہ لاہور میں بھی سیٹنسٹ موجود ہیں, اسلام آباد میں بھی موجود ہیں, کراچی میں بھی موجود ہیں, اور بڑے جو مالداروں کی نسلیں ہیں ان سب میں یہ بڑی تیزی سے پھیل گئے ہیں. وہ کیسے پھیل گئے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے. تو ہمیں جیسے پتا چلا کہ ہم نے ڈیفینس کی گشتوں میں ایک نوجوان سے سلام دعا بڑھایا تو اس کو تھوڑا احساس ہوا, کچھ ہمارے قریب آیا تو کچھ اس کا جماعت میں وقت لگا. پھر اس نے بتایا کہ ہمارا تو سارا یہ پورا نیٹ ورک ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, ہم اس سے متعارف ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. تب ایک بہت بڑا نیٹ ورک نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بن چکا ہے جن کا کام صرف آوارگی ہے, اور آوارگی کو نیکی سمجھ کے تھا. یہ شیطان کی پوجا ہم ایک دن میں نہیں پہنچے. میں اب تھوڑا سا میں نے آپ کو پیچھے سے بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ ہمیں اپنی بنیادوں سے اکھاڑنے کے لیے کتنی پلان کے ساتھ ہے کہ نظریات کو ایک دم نہیں, نظریات گنڈوں سے نہیں بدلتے. اس لیے ہم اس کے قائل نہیں کہ حکومت سے دین لاؤ, ہم کہتے ایسے بات کرو, منتیں کرو, نظریات بدلو. اور نظریہ تو ایک سوچ ہے, اور سوچ کو گنڈے سے نہیں بدلا جا سکتا. آپ چھوٹے بچے کو گنڈے سے نہیں بنوا سکتے, اس کو بھی پیار محبت سے سمجھا کے کریں, کہیں گے تو وہ کرے گا, نہیں تو نہیں کرے گا. اور کرے گا تو وہ اندر سے چونکہ تیار نہیں ہوگا, اس پنکھے کا آپ پیچھے سے کنیکشن کاٹ رہے ہیں تو اس کو ڈنڈے سے آپ کیسے چلا سکتے؟ اس کے اندر کی طاقت بھی آپ نے ختم کر دی, اب آپ اس کو ڈنڈے مارے چلو چلو چلو, جب تک آپ مارتے رہیں گے وہ چلتا رہے گا, جب آپ رک جائیں گے وہ بند ہو جائے, پھر اب آپ اس کی منتیں کرو پھر وہ نہیں چلے گا. تو ایسے ہی انسان ہے, یہ نظریاتی سی مخلوق ہے, یہ کوئی حیوان نہیں کہ اس کو مارتے جاؤ اور چلاتے جاؤ, گھوڑا نہیں کہ چوبک مارو چلے گا چوبک مارو چلے گا. یہ خود اپنی احساسات رکھتا ہے, نظریات رکھتا ہے. اس پر ہم زبردستی کسی چیز کو نافذ کریں گے, یہی وجہ ہے کہ اللہ نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا شروع, ان کو فقیر ترین گھر میں پیدا کرتا تھا, فقیر ترین گھر میں پیدا کرتا تھا تاکہ کوئی اس کی تلوار سے اثر لے کے مسلمان نہ ہو, اس کی دنیا سے اثر لے کے مسلمان نہ ہو. جو بھی مسلمان ہو اللہ اس کے رسول کی محبت میں حق کو سمجھ کے مسلمان ہو. تو یہ زبردستی کی چیز نہیں کہ کسی ملک کو ٹھونس دیا جائے, اس پر نافذ کر دیا جائے. نظریات کو بدلنے کے لیے برس ہا برس محنت کرنی پڑتی. تو انہوں نے ہم پر 250 سال کام کیا ہے, ہم پر سب جا کر ہمارے اندر سے نمازیں چلی گئیں, پردہ چلا گیا, راگ رنگ زندہ ہو گیا, بے پردگی عام ہو گئی, بازاروں میں خیانت آ گئی, عدالتوں میں ظلم آ گیا, حکومتوں میں ظلم آ گیا, جہالت عام ہو گئی. یہ ایک دن کی کھیتی نہیں جو ہم کاٹ رہے ہیں, یہ 250 برس کی محنت کے کانٹے ہیں جو اب چنے جا رہے ہیں. تو تبلیغ کا کام اس بات کی محنت ہے کہ ایسے جیسے انہوں نے نظریاتی طور پر لوگوں کو چیئر کیا, ہم آخرت ہماری اصل بنیاد ہے, ہمارا بھیجنے والا اللہ ہے, یہ ہماری اصل بنیاد جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. میں کچھ نہیں تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تم کچھ نہ تھے میرے بندو. پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان, پھر ہم نے تمہیں بنایا. کہاں سے بنایا؟ من نطفت امشاج, ایک مخلوط پانی سے بنایا. وہ پانی کیسا تھا؟ ماء مہین, بہت گندا اور ناپاک تھا. اس پانی سے پہلے تم کیا تھے؟ من سلالۃ من طین, تم مٹی میں چھپے ہوئے تھے, مٹی میں چھپے ہوئے تھے. وہاں سے تمہیں نکالا, پھر تمہیں پانی میں بدلا, پھر وہاں سے تمہیں نطفہ اور علقہ اور یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ نبتلیہم, ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. کس بات کی آزمائش ہے؟ کیمیکل انجینئر بننے کی، ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، تاجر بننے کی نہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھیں گے کہ تم نے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اس کے لیے تمہیں بنایا گیا. تمہیں اچھا عمل کون کرتا ہے، ہم اس کے لیے بسات کو بچھا کر بیٹھے ہوئے. موت تک تمہیں مہلت ہے، پھر میرا وقت آئے گا، فرشتہ اٹھا کے لے جائے گا، پھر تم سے پوچھے گا نہیں. جب پیپر ہاتھ سے لے گیا، تین گھنٹے ملتے ہیں، جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پیپر ہی کھینچ لے گا. اثر دو تین سطریں بس ختم، پانچ منٹ سر ختم، مہلت ختم ہو گئی. تو اللہ نے بھیجا ہمارے عزیزوں، اس اللہ سے پوچھو یہ اللہ کیوں بھیجا ہے. تو میں نے آپ کو بتا، وہ کہہ رہا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. کس چیز میں آزمانا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتا ہے تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے کیا معیار ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ معیار نہیں. تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں جہان کی عزتیں اور سرداریاں دے کر اور نبی بنا کر بھیجا کہ یہ ہے سب سے اچھا عمل کرنے والا، یہ ہے سب سے اعلیٰ، میرا محبوب، میرا حبیب ہے. اب پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی نقل اتارنی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اس کے سانچے میں جو ڈھل کے آئے گا وہ اللہ کے دربار میں کامیاب، کیونکہ اللہ کا نبی پاک ہے، پاکیزہ ہے، معصوم ہے. جو اس کے سانچے میں آئے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، جو پاک ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات میں اپنے آپ کو ڈھالنا، ان کی نقل اتارنا. آپ کو ایک سوال دیا جاتا ہے، وہ کتاب میں اس کا حل لکھا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس حل کی نقل اتاری اور اس طرح حل کیا جیسے کتاب میں لکھا تھا تو پھر تو آپ کو نمبر ملیں گے. اور اگر آپ نے اس کی نقل نہ اتاری ہے تو اپنی طرف سے کوئی سکیچ بنا دیا تو آپ کے سارے نمبر کٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ مجھے راضی کرو. یہ سوال اٹھا، مجھے راضی کرو. کیسے راضی کریں؟ کہ یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو. جتنی نقل اتارو گے اتنی کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی چلی جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی ہستی کو اپنا حبیب بنایا. ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے خلیل. خلیل خود سے شرم، خلل خلل. خلیل اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں جا کر ٹھک جائے اور گڑ جائے، پھر نکلنے نہ پائے، راسخ ہو جائے، وہ کہتے ہیں خلیل. اور ہمارے نبی میں حبیب، حبیب حب سے ہے، حبہ حبہ دانے کو کہتے ہیں. اور دانے کی صفت یہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ کاشت کرو گے اتنی دفعہ کئی سو گنا بڑھ کر آپ کو واپسی دے گا. ایک دانے کو کاشت کریں گے 700 بن جائے گا، 700 کو کاشت کریں گے ہر دانہ 700 بن جائے گا، پھر ان کو کاشت کریں گے پھر ہر دانہ 700 بن جائے گا. تو حبیب حب سے ہے، حب کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. تو حبیب اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو اور مسلسل بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے. محبت کو محبت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس لیے اس کو محبت کہا جاتا ہے. وہ حبہ سے ہے، دانے سے یہ مطلب لیا گیا ہے. عربی زبان کے ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. ایک واحد زبان ہے جس میں فضول لفظ کو نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی شوٹی ہیں، روٹی ووٹی، چائے وائے، پانی وانی ہیں. یہ وانی ووٹی شوٹی عربی میں کوئی نہیں ہے، صرف واحد زبان ہے کائنات میں جس میں ایک لفظ بھی نہ فضول ہے، نہ بے معنی ہے، نہ بے محل ہے. تو اللہ نے یہ حبیب بنایا، یہ ہے اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو. پھر اس کو سارے نبیوں پہ عزت بخش، سارے نبیوں سے افضل بنایا. آپ کی نبوت اس وقت آپ کو دی گئی جب ابھی آدم علیہ السلام کا بھی کہیں وجود نہ تھا. ترمذی شریف میں آتا ہے ہمارے نبی نے کہا کنت نبیا و ان آدم بین الروح والجسد ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. پیچھے ابتدا وہاں سے ہے, اس ابتدا کو اللہ کی سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اور مقام اس طرح ہے, صرف میں قرآن پاک سے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ, ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا وہ بھول گئے. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, اے میرے نبی جو میں تجھے بتاؤں گا وہ تو کبھی نہیں بھولے گا. آدم علیہ السلام کے بارے میں لوگ بھول گئے, ہمارے نبی کی پہلے سے صفائی سے پیش کی جا رہی, یہ نہیں بھولیں گے, وہ بھول گئے, یہ نہیں بھولیں گے. نور علیہ السلام نے کہا میرے بچے کو بچا لے وہ جو کافر ہو گیا تھا, تو اللہ نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, یہ بڑی سخت ڈانٹ آئی. اگر آپ نے دوبارہ اگر یہ سوال کیا تو نبوت بھی جا سکتی ہے, اتنا سخت سوال. قال رب اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين, یہ آگے نوح علیہ السلام کی عاجزی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا تیری منشا کے خلاف بول اٹھا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر تم مجھے معاف نہ کیا تو بس میں ہلاک ہو گیا. ایک بات اللہ کے نبی کی, اللہ تعالیٰ جب تبوک کا موقع آیا تو منافقات کی اجازت لے کے چلے, آپ نے سب کو چھٹی دے دی. منافقات جی میرے پیٹ میں درد, مثال دے رہا ہوں, میرے سر میں درد, میری بیوی بیمار, میرا بچہ بیمار, اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ. اللہ کو یہ بات ہمارے نبی کی پسند نہیں آئی کہ اجازت نہیں دینی تھی, اللہ چاہتے تھے ان کو اجازت نہ دی جائے, ان کو ساتھ چلایا جائے. اور چلانے کا مقصود یہ تھا کہ یہ سارے انہوں نے راستے سے واپس ہو جانا تھا, آگے تو جانا ہی تھا, تو جب یہ راستے سے واپس ہوتے تو سب پر آشکارا ہو جاتا یہ منافقین کا ٹولا ہے. تو یہ بات ہمارے نبی کی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ فرمائی وہ ایسے عجیب و غریب طریقے سے ہے. آپ بھی بچے ہیں, بڑھ رہے ہیں, آپ کے اساتذہ بھی کبھی آپ سے ناراض ہوتے ہوں گے, تنبیہ کرتے ہوں گے. معافی تنبیہ کے بعد ہوتی ہے, پہلے نہیں ہوتی. پہلے تنبیہ کی جاتی پھر معاف کیا جاتا. پہلے ہم بچے کو سزا دیتے ہیں, اپنا بیٹا بھی ہوتا ہم پہلے اس کو تھپڑ دکھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا چلو جاؤ معاف کیا, انجانا کرنا یہ قانون فطرت ہے. لیکن اللہ اپنے حبیب کے لیے اللہ نے یہ قانون بالکل بدل دیا, پہلے معاف کیا پھر تنبیہ فرمائی. اندازہ لگائیں, اف اللہ عنک, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا, اف اللہ ماضی کا لفظ ہے, اف اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. پھر کہا لما اذنت لہم, آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, معافی نامہ پہلے سنا اور تنبیہ بعد میں فرمایا. تنبیہ بھی بڑے ہلکے ہیں, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, وہ لفظ اتنے شدید ہیں اور ان لفظوں میں ایسے جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ آپ نے کیوں کر دیا, کیوں کیا, یہ آپ نے کیوں کیا, کتنا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیوں کر دیا, یہ آپ نے اجازت کیوں دی, نہیں دینی تھی ان کو اجازت. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اللہ اپنی نبی کی اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں, انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے اہل بیت محمد میں نے تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دیا. ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ ہم نے آپ کو پاک کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو پاک کر دے, اور ہمارے نبی کو اللہ بن مانگے فرما رہا ہم نے پاک کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے, اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ان کو اس طرح اعزاز میں بیویوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ ازواج ہو ام مہاتہم, میرے نبی کی بیویاں یہ سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور اللہ نے قرآن میں نبیوں کی بیویوں کے لیے مرا کا لفظ استعمال کیا, عورت, اور ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے اللہ نے زوج کا لفظ استعمال کیا, مرا کا لفظ استعمال نہیں کیا. عورت جن سے مخالف کو کہتے ہیں, لیکن زوج مرد کو بھی کہا جاتا ہے, عورت کو بھی کہا جاتا ہے. زوج کا لفظ مرد پر بھی بولا جاتا ہے, عورت پر بھی بولا جاتا ہے. کہ اللہ نے ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے مرعا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ پورے قرآن میں میں نے دیکھا اللہ نے ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ كُلِّ أَزْوَاجِكَ، اور وہ ازواج ہو امہاتہم. تو جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی عورتوں کا ذکر کیا تو ان کو زوج سے تعبیر کیا، اور زوج کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کے لیے شریک عمل ہو، شریک غم ہو، شریک خوشی ہو، شریک زندگی کے ہر چیز میں جو ساتھی بن جائے اس کو کہتے ہیں زوج. تو مرعا کا لفظ اس پہ دلالت نہیں کرتا، زوج کا لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ ایسا ساتھی جو زندگی کے دکھ